بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز سامعین و ناظرین. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کے مزاج خوش ہوں گے، روزہ آپ کو معنویت دلوا رہا ہوگا. اور آج ہم پھر دوبارہ اس پروگرام میں آتے ہیں، انبیاء اور قرآن. آج ہم حضرت علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے اور قبلہ ان کے بارے میں لیکچر دیں گے. لیکچر کے بعد پھر ویسے ہی جیسے درس پروگرام ہوتا ہے اس کے سوالات اور کوسچنز کریں گے. اور اگر آپ کے پاس پچھلے سوالات بھی ہیں وہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں حضرت آدم سے لے کے. اگر کوئی کنفیوژنز ہیں، کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی ہے، تو وہ بھی ہم آپ کے لیے کلیئر کر دیں گے. کیونکہ جتنی آپ کی معرفت انبیاء کے بارے میں بڑھے گی، انکریز ہوگی، اتنا ہی آپ قرآن کو بھی معرفت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور ان کی مثالیں اپنی زندگیوں میں. جو بھی کچھ قرآن کے اندر ذکر آ رہا ہے انبیاء کا، وہ ہمارے لیے ہدایت ہے. اس ہدایت کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اپنا سکتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں. تو السلام علیکم قبلہ، بہت بہت شکریہ، خوش آمدید پروگرام پر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی قبلہ، بس شروع کرتے ہیں پروگرام کو. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کچھ، شاید حضرت نوح کے بارے میں آپ نے کچھ کہنا تھا پچھلے پروگرام میں، رہ گیا تھا وہ، اگر وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں.
ویسے تو کافی چیزیں تھیں، لیکن میں نے پھر سوچا کہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر کہیں گے تو میں جلدی جلدی وہ چیزیں کور کر دیتا ہوں.
جی جی، جیسے آپ کی مرضی. کی
تو بیسکلی حضرت نوح کے جو بیٹے ہیں ان کی نسل مختلف جگہوں پہ جا کے مقیم ہوئی، اور اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم، حضرت یعنی کہہ لیں کہ کچھ جا کے یمن میں پھر جا کے منتقل ہو گئے، حضرت نوح کیونکہ عراق میں تھے، پھر چلے گئے کچھ حجاز میں، کچھ عراق ہی میں رہے، اور مختلف جگہوں پہ جا کے ان کے جو بیٹے منتقل ہوئے تو وہاں پہ ان کی نسلیں چلیں، اور ان نسلوں سے کہہ لیں کہ یہ پھر افریقہ وغیرہ کے اندر جو پوری نسل ہے، اور یہ ترک اور یہ سارے کے سارے مختلف جگہوں پہ. تو میں آج حضرت ہود، سورہ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود 11th سورہ ہے، اور اللہ نے جناب ہود کے نام سے بھی ایک سورہ نازل کیا، اور اگر دیکھا جائے تو میں ان کا شجرہ بھی انشاءاللہ جلدی سے پیش کر دیتا ہوں. تو حضرت نوح کے بیٹے تھے سام، اور سام کے بیٹے تھے ارم اور آدم. تو ارم کے بیٹے ہیں اوس، اور ان کے بیٹے ہیں آد. تو قوم آد کے لیے بھیجے گئے حضرت ہود. تو اور جو حضرت ہود کا شجرہ ہے وہ حضرت نوح سے ملتا ہے، کہ حضرت نوح کے بیٹے سام، ان کے بیٹے آدم، ان کے بیٹے علوس، ان کے بیٹے آد، ان کے بیٹے حلود، اور ان کے بیٹے ریاح، ان کے بیٹے عبداللہ، اور ان کے بیٹے ہود، حضرت ہود. تو یہ ان کا شجرہ ہے، اور یہ یمن میں مقیم تھے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عمان وغیرہ کی طرف سے، لیکن جو زیادہ تر علماء نے لکھا ہے وہ ہے کہ یہ یمن میں مقیم تھے. اور اگر دیکھا جائے تو سٹون ایجز، جس نے سوزن آپ نے سوال بھی کیا تھا 2 پہلے، کہ بہت قداور لوگ تھے، 70 ذرا ان کا قد تھا، کم از کم، اور 100 ذرا. ذرا یعنی یہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے ہمارا پورا کوہنی سے لے کے ہاتھ کے آخر تک، اس کو کہتے ہیں ایک ذرا. تو ان کے قد جو ہیں وہ اونچائی لمبائی، یعنی 70 ذرا سے 100 ذرا ان کا قد تھا، اور پہاڑوں کاٹ کے رہا کرتے تھے. یعنی جو سٹون ایجز جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، کہ وہ جو پہاڑوں سے تراش کے اپنے گھر بناتے تھے غاروں کے اندر، اور یہ اتنے قداور لوگ تھے کہ پتھر کو اپنے ہاتھ سے توڑ لیا کرتے تھے، اور بہت طاقتور لوگ تھے. تو یمن کے اندر اگر ابھی بھی جائیں آپ تو آپ کو ایسی جگہ مل جائیں گی کہ جہاں پہ ابھی بھی لوگ بہت خوبصورت پہاڑوں کو تراش کے جو ہے وہ گھر بنائے گئے. تو یہ قوم آد، آد عین الف دال آد، تو یہ قوم آد تھی. اللہ قرآن کریم کے اندر ان آد سے متعلق جو ہے بہت سے اللہ نے آیات فرمائی ہے، اور فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود میں انشاءاللہ بھی تفصیل پیش کروں گا اس کے اندر سے، لیکن یہ سورہ آد میں اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 65 میں، وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو اور جب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو کہا کہ ان کے قوم آد کے بھائی ہود، بھائی سے مراد یہ برادر نسبی ہیں، یہ کزن سے آپس میں، یعنی ان کے کزن کی نسل سے تھے حضرت ہود. تو اور انہوں نے جانے کے بعد اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو. قالا یا قوم اعبدوا اللہ، ما لکم من اللہ غیرو, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, معبود نہیں. افلا تتقون, کیا کہ تم ڈرتے نہیں ہو اس بات سے. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. تو جو لوگ تھے ان کی قوم کے, ان لوگوں نے ان کو پلٹ کے کہا کہ جو کافر تھے, اللہ فرماتا ہے ان کی قوم کے, انہوں نے فرمایا, ان سب نے کہا انا لنراك في سفاهة, ہم آپ کو جو ہیں وہ سفیہ یعنی بے وقوف سمجھتے ہیں, آپ نادان ہیں. وانا لنظنك من الكاذبين, اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں, آپ جھوٹوں میں سے ہیں. قال يا قوم اعبدوا, قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن رسول من رب العالمين. تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ میں بالکل بھی بیوقوف نہیں ہوں, اور بے شک کہ اللہ نے مجھے تم پہ ایک رسول بنا کر کے بھیجا, میں رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین, میں اپنے رب کی رسالت تم تک پہنچا رہا ہوں. رسالت سے مراد یہاں پہ ہے کہ میں تم کو کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے, اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا ایک امین انسان, میں امانت کے ساتھ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اوا عجب تم انجا اکم ذکر میں رب کم اللہ رجول منکم یونذرکم وذکرو اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا فذکرو آلاء اللہ لعلکم تفلحون. کہتے ہیں کہ کیا تم تعجب کرتے ہو ایسے آدمی پہ کہ جس کو اللہ نے تم پہ قدرت دے کے بھیج دیا, اور اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں بہت زیادہ منزلت دی ہے, تمہیں مقام دیا ہے, تمہیں چنا ہے, اور اللہ نے تمہیں بہت زیادہ طاقتور بنایا ہے. تم اللہ کی نشانیوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو بہرحال آیات کافی زیادہ ہیں, تو اللہ نے بہرحال پھر آگے عذاب کا بتایا, لیکن میں تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا تاریخ بتانا چاہ رہا تھا. تو اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو حضرت ہود علیہ السلام, جن کا روضہ جو ہے, ہود و صالح دونوں کا انشاءاللہ میں تذکرہ کریں گے, تو حضرت ہود و صالح دونوں نجف اشرف میں ان کا مقبرہ ہے, دونوں کا روضہ جو ہے وہ نجف اشرف میں. اور حضرت علی علیہ السلام سے روایت بھی ہے کہ مجھے ہود اور صالح کی قبروں کے پاس دفنانا, وصیت کے جملے. تو یہ قوم تھی کہ یہ مشرک تھے, جناب نوح نے جو ہے حضرت ہود نے ان کو تبلیغ کی, وہ کہتے تھے یہ جو بارش ہے یہ بھی ہمارا خدا ہے, پھر وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں شفا دیتا ہے یہ ہمارے خدا ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے مختلف بت بنا رکھے تھے, جو ہمارے ساتھ سفر میں چلے گا وہ ہمارے خدا ہیں, اس طرح سے مختلف بت بنا رکھے تھے, اور ان کی وہ پرستش کرتے تھے, عبادت کرتے. تو جناب ہود نے ان کو بہت تبلیغ کی اور کہا کہ دیکھو یہ تم ان کو اپنا خدا نہ سمجھو. بلندیوں پہ اپنے پہاڑوں پہ جا کے وہ غاروں کے اندر اپنے مکان بناتے تھے, اور نیچے جو گزرتے تھے لوگ ان کا استحصا کرتے تھے, تمسخر کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اور بہرحال تبنون بکل ریع, یعنی بہرحال قرآن کریم نے سورہ شعراء میں بہت سے سوروں کے اندر جناب ہود کا اور قوم عاد کا تذکرہ آیا. اگر آپ دیکھیں تو سورہ قمر کے اندر بھی ہے, اللہ نے مختلف جگہوں پہ ان کا عذاب کا تذکرہ کیا کہ ان کا یعنی کہاں کہاں پہ. حضرت ہود کا نام تو صرف چار دفعہ آیا قرآن کریم میں, لیکن جو قوم ہے ان کا عاد اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے. اور ارم جو شہر تھا, جیسے سورہ فجر کے اندر ارم ذات العماد, یعنی بہت ہی مضبوط شہر بنائے تھے جس کو اللہ نے ارم کہا. ارم شہر تھا یمن کے اندر, اور ارم ذات العماد, عماد یعنی کہتے ہیں بہت مضبوط, جو جن کے پلرز جو ہیں بہت زیادہ, عماد عمود سے, عمود کہتے ہیں ستون کو. تو وہ ستون بھی جو انہوں نے بنائے تھے اپنے گھروں کو ٹھہرانے کے لیے, وہ بھی بہت مضبوط اور بہت بڑے بڑے کہہ لیں کہ ستون تھے. تو اور وہ خود ان ستونوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے, یعنی اتنے قوی مضبوط لوگ تھے, بہت طاقتور لوگ تھے. بہرحال اب وہاں پہ یہ ہے کہ جناب ہود نے ان کو تبلیغ کی, اور جب انہوں نے نہیں مانا تو جناب ہود نے ایک مرتبہ کہا کہ پروردگارہ تو ان پہ عذاب نازل کر. بہرحال ان پہ قحط پڑا, اور وہ قحط جو ہے ان پہ رہا کچھ عرصہ, اور اس کے بعد 7 سال تک بارش نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ایک سیاہ رنگ کا بادل آیا, اور روایات بہت زیادہ ہیں, میں ساری کی ساری نہیں پڑھوں گا, تو یعنی کہ یہ کافی لمبے تفصیل ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ انبیاء کور کر لیں اگر ہم. تو بہرحال ایک جو قرآن کریم نے فرمایا, میں سورہ ہود سے ذرا تھوڑا سا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب تو ہود نے جب تبلیغ کی آگ کو انہوں نے نہیں مانا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈرایا, کہا کہ بھائی ان سے کہو کہ خوف کریں, ڈریں. تو جناب ہود نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ, یہ دوبارہ وہی جو آیات تھیں, یا قوم لا اسألکم علیہ اجرن, میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا. سارے انبیاء کا یہی روش رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے انبیاء نے بھی کہا کہ ہمیں تم سے کچھ اجر نہیں چاہیے, بس صرف رسول خدا سے اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ, اے میرے حبیب کہہ دیجئے مجھے تم سے کچھ اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس سے کہ میرے اہل بیت سے, میرے قربا سے مودت رکھو. تو سارے انبیاء نے ایک ہی بات کہی کہ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون, میرا اجر جو ہے وہ اللہ پہ ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے, اور کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا, تم سے اجر نہیں چاہتا. سارے انبیاء نے ایک ہی بات کہی, تو حضرت ہود نے بھی یہی بات کہی کہ مجھے تم سے کچھ اجر نہیں چاہیے. سارے انبیاء کی زحمتوں کا اللہ نے اجر مانگا اور کہا رسول خدا سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بس میری آل سے, میرے قربا سے مودت رکھو. محبت اور مودت میں ایک فرق آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ بتایا ہے کہ محبت بعض اوقات دنیا کی خاطر بھی ہوتی ہے, بعض اوقات خدا کی خاطر, لیکن مودت جو صرف اللہ کی خاطر اسے مودت کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صرف اللہ کی خاطر میری آل سے تم مودت رکھو. تو جناب ہود نے ایک اور جملہ کہا, یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوۃکم ولا تتولوا مجرمین, اے میرے لوگو, اے میری قوم, اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو, ثم توبوا الیہ, وہ اللہ کی جو تمہارے پہ بادلوں کو بھیجتا ہے اور ان کو برساتا ہے, اور جس نے تمہیں اتنی قوت دی ہے, اس نے تمہیں اتنا طاقتور بنایا, اور تم کیوں مجرم بن رہے ہو, کیوں جرم کرتے ہو, کیوں گناہ کرتے ہو, کیوں تم اتنے بڑے بڑے مجرم بن گئے ہو کہ طاقتور ہو تو تم سمجھتے ہو کہ تم پہ اللہ کی کوئی قدرت نہیں. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین, تو ایک مرتبہ ان کے لوگوں نے کہا کہ اے ہود, آپ کوئی ہمارے لیے واضح دلیل نہیں لے کے آئے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں, ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے اور آپ کے اوپر کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسو, کیونکہ آپ وہ کیا سمجھ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے خداؤں کو, بتوں کو یہ برا کہتے ہیں, تو یہ جو ہیں اس لیے یہ بے وقوف ہو گئے, یہ بار بار کہتے تھے نہیں, ایک خدا ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا اور یہ تمہارے بت خدا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے وقوف ہے, معاذ اللہ پاگل ہو گئے. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون, جناب ہود نے کہا کہ میں اللہ کو اپنا گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ سے کبھی بھی اس کا شریک قرار نہیں دوں گا, میں اللہ کا کوئی بھی شریک قرار نہیں دوں گا, میں ایک ہی خدا کو مانتا ہوں. من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون, تو تم اگر اللہ کے علاوہ سمجھتے ہو کہ میں کسی اور کو ماننے لگا, میں نہیں مانوں گا, اگر تم کوئی مکر فریب کرنا چاہتے تو کرو, اور تم پھر دیکھو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں اللہ پہ توکل رکھتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. ما من دابت ان اللہ ہوا آخذم بناسیتہا, کوئی زمین پہ جنبندہ نہیں ہے, کوئی جانور نہیں, کوئی حیوان نہیں, کوئی نہیں ہے کہ جس کا جو ہے وہ اللہ اس کا ضامن نہ ہو, جس کا بندوبست اللہ نے نہ کیا. انا ربی علی صراط مستقیم, خدا بے شک صراط مستقیم ہی پہ تمہیں ملے گا, گمراہی کے راستے پہ کبھی نہیں ملے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, اور اگر تم جو ہے نہیں مانو گے تو میں نے اپنی رسالت پہنچا دی, میں نے اپنا کام کر دیا, میں نے تمہیں توحید کا عقیدہ پہنچا دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا, اور بے شک کہ میرا رب جو ہے وہ ہر چیز میں باقی رہے گا, اور تم جو ہے کبھی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, بے شک کہ اللہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارا امر آیا, یعنی ہم نے جب عذاب بھیج دیا, تو ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے لوگ, ان کو ہم نے بچا لیا اپنی رحمت سے, اور جو ہم نے سخت ترین عذاب بھیجا تھا ہم نے ان سے ان کو نجات دے دی. وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر کل جبار عنید وعتب فی هذه الدنیا لعنة ویوم القیامة, تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ عاد کی قوم تھی کہ جن پہ اللہ نے عذاب بھیجا, اور ان پہ دنیا پہ بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی. الا ان عاد کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود, وہ جو قوم کی ہود کی قوم تھی اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا. اب وہ عذاب کیا آیا, اب جناب ہود نے ایک مرتبہ وارننگ دی اور کہا کہ بھئی تم لوگ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو اللہ سے میں نے کہہ دیا, وہ تم پہ عذاب بھیج دے. کہا ٹھیک ہے, اپنے رب سے کہہ دیا عذاب بھیج دے, کیا کر سکتا تیرا رب ہمارا, کوئی خدا ہے ہی نہیں تو کیا کر لیتا, کیا ہمارا بگاڑ لیتا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہود ان کو وارننگ دے دیں اور آپ اپنے جو آپ پہ ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کے کسی غار میں چلے جائیے اور آپ ایک اسبل میں اور ایک جگہ پہ چلے گئے جناب ہود اور پھر وہ سب کے سب لوگ اپنے گھروں کے اندر. جناب ہود نے کہا کہ بھی تم پہ ایک بہت سرد ہوا چلے گی جو تم سب کو تباہ و برباد کر دے گی. بس ایک مرتبہ وہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں گئے اور آرام سے بیٹھ گئے, سمجھنے لگے کچھ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ایک سیاہ بادل آیا, سب دیکھنے لگے کہ شاید یہ جو ہم پہ بارش نہیں ہوئی ہے اتنے عرصے سے, ہم پہ بارش برسے گی. تو جناب ہود نے ان سے کہا کہا کہ نہیں, یہ بارش نہیں برسے گی بلکہ یہ جو بادل آیا ہے یہ تم پہ عذاب کے طور پہ آیا ہے, اور یہ بارش کا نہیں ہے بلکہ یہ سیاہ جو بادل آیا ہے یہ عذاب کی نشانی. اور بہرحال وہاں پہ پھر کیڑے مکوڑے بھی آنے لگے اور ان کے بھی ایک, اب جو قرآن نے جو آیت پیش کی ہے انا ارسلنا علیہم ریحاً صرصرا فی یوم نحس مستمر, تو یہ سورہ قمر کے اندر اللہ نے آیت نازل کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پہ کچھ نحس ایام میں ایک سرد ہوا کو چلایا. کتنے دن ہوا چلی؟ اب قرآن کریم نے اس کو ڈسکرائب کیا, کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر, انا ارسلنا علیہم ریحاً صرصرا فی یوم نحس مستمر, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا. اللہ فرماتا ہے کہ سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل ایک سرد ہوا ان پہ چلتی رہی جس سے وہ سب کے سب جو جیسے بیٹھے تھے وہ بالکل اس سردی سے مر گئے. اتنی سرد ہوا چلی کہ سب کے سب اس سردی سے اکڑ کے مر گئے. تو یہ اللہ نے جو ہے وہ سورہ حاقہ کے اندر آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر, سورہ ہود میں آیت نمبر 52-53 میں, سورہ قمر کے اندر آیا 18-19 میں, سورہ آراف میں, مختلف جگہوں پہ اللہ نے ان سورہ احقاف کے اندر بھی یہ ان کا ذکر کیا ہے عاد کا, پوری قوم کا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان پہ وہ ایک سرد ہوا چلی اور وہ سب کے سب جو ہے اس سے اکڑ کے مر گئے, اور اللہ نے جو ہے وہ جناب ہود کو اور ان کے جو ایمان لانے والے تھے ان کو بچا لیا. اور اب وہ جو ہیں بالکل ایسے تھے کہ جیسے وہ جب وہ یعنی کہہ لیں کہ یہاں پہ بہرحال کچھ آئمہ علیہ السلام سے روایات ہیں تفصیلی کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ یعنی وہ اللہ اس ہوا کو اس کو سب جگہ پہ بھیج دیتا تو ساری زمین تباہ ہو جاتی, پوری زمین, اور اللہ نے جو ہے وہ اس سے بچایا. تو بہرحال یہ یمن کے حصے میں تھی اور حضرت ہود نے ایک طویل مدت ان کے درمیان میں تبلیغ کی, اور جب وہ ایمان نہیں لائے پھر اس کے بعد جو ایمان لائے تھے ان کو لے کے وہ پھر دوسرے مقام پہ چلے, حجاز میں رہے, اور پھر وہاں سے آئے اور نجف اشرف میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ ان کو دفنایا گیا. اب یہ روز قیامت بھی جو ہے جب آئے گا تو اس دن بھی ہوا چلے گی اور ہوا جو ہے وہ جلائے گی تمام چیزوں کو, جلا دے گی. تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کے لیے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمَتًا. تو اور آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے متعلق, تو کہہ دیجئے کہ یہ اللہ جو ہے ان کو یعنی بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا اور یہ بالکل دھن کی اون کی مانند جو ہے ہو جائیں گے. تو بعد کا جو ہے وہ سخت دھوئیں والی ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو سردی سے اور پھر اس کے بعد وہ گرمائی اس کے اندر آتی ہے, گرمی آتی ہے جس گرمی سے وہ سب مر جاتے ہیں لوگ. تو روز قیامت بھی ایک اللہ ہوا چلائے گا, ایک ہوا چلے گی جو کہ سب کو جو ہے گرم ہوا جو سب کو تباہ و برباد کر دے گی. تو یہ جناب ہود کی جو قوم آت تھی ان پہ بھی ایک ایسا ہی عذاب آیا جس سے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے اور جل کے راکھ ہو گئے, ختم ہو گئے. بہرحال بہت سے واقعات ہیں ان کی قوم سے متعلق, اور پھر آد سے متعلق یہ بھی ہے کہ ایک اور آد تھا جس کے بیٹے, دو بیٹے تھے, شدید و شداد, اور شدید جلدی مر گیا تھا اور شداد نے پھر ایک جنت بنائی تھی اپنی اور وہ وہاں پہ بنائی تھی اس نے عدن میں, وہ بھی یمن کے اندر, وہ دوسرا واقعہ ہے. تو وہ قوم عاد کا دوسرا واقعہ کہ جس نے جنت بنائی 20 سال تک اس نے کہا کہ سونا جواہرات لاؤ اور میں ایک جنت بناؤں گا دنیا کے اندر, اور وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا, میں خدا کی جنت کے مقابلے میں جنت بناؤں گا. اور جب اس نے جنت بنائی تو پہلے دن جب جنت میں اپنے جانے لگا تو جنت کے دروازے پہ اللہ نے حضرت ملک الموت اسرائیل کو بھیجا کہ اس کی روح قبض کر لو. 900 سال کا تھا شداد اور وہ ایک لحظے کے اندر مر گیا جب وہ جنت اس نے بنا لی تھی. میں اس کا بھی, اس نے جنت کیسی بنائی, بہت اس کے تفصیلی واقعات ہیں, لیکن اب میں اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا کہ اس کی جنت, لیکن میں حضرت ہود کا تذکرہ کرنا تھا, حضرت ہود کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. میں حضرت صالح کا بھی سنانا چاہ رہا تھا پورا کا آج واقعہ، اگر اجازت دیں گے تو میں پورا کو سوچ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بعض انبیاء کے اصل میں ہم ایک دن میں واقعات ختم نہیں کر پائیں گے، ہمیں دو دو تین دن چاہیے ہوں گے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن کے اندر آئے ہیں، اور بہت سے انبیاء جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں آیا ہے ان کا بھی ہم کچھ نہ کچھ بیان کریں. اب سورہ اعراف کے اندر اللہ نے آیت نمبر 73 میں سے لے کے 79 تک یہ کافی حضرت صالح کا واقعہ پیش کیا ہے. حضرت صالح جو ہیں یہ سمود کی جو قوم تھی، یہ بھی کہہ لیں کہ یہ مدینے سے جب آپ شام جا رہے ہوتے ہیں تو اس راستے میں جو علاقے آتے ہیں وہاں پہ قوم سمود، یہ قوم سمود جو ہے مقیم تھی. سے میم واو دال سمود، تو یہ سمود جو ہیں جن کے متعلق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں شقی القلب ترین آدمی جو تھا وہ تھا جس نے حضرت صالح کی ناکہ کا کوہان کاٹا تھا، اور یا علی میری بعد والی امتوں کا سب سے شقی القلب وہ ہے جو آپ کے سرخ خون سے آپ کی داڑھی کو خضاب کر دے گا، یعنی ضربت چلائے گا آپ کے سر پہ اور آپ کا خون بہتا ہوا آپ کی سفید ریش کو سرخ کر دے گا. وہ ملعون ترین آدمی ہے جو آپ کے گردن پہ آپ کے سر پہ تلوار چلائے گا، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم ملعون، وہ بعد میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. لیکن تو یہ رسول خدا کی حدیث ہے سمود کی قوم سے متعلق. سمود یہ مدینے سے شام کے راستے میں مقیم تھے، اور یہ حضرت ہود کے بعد جو نبی ہیں وہ حضرت صالح ہیں، جن کو بیسیکلی اللہ نے مبعوث کیا. یہ وہی قوم آج سے سمود جو ہیں، بہرحال حضرت ہود صرف 16 سال کے تھے جن کو اللہ نے جب نبی مبعوث کیا، اور 120 سال کی عمر تک مسلسل تبلیغ کرتے رہے، اور انہوں نے اپنے قوم کو بہت زیادہ خوف دلایا. میں جلدی سے آیات پیش کر دیتا ہوں، پھر میں انشاء اللہ تعالیٰ تفسیر پیش کروں گا اور ان کا واقعہ پورا. تو وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور پھر یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے تمہیں عاد کی قوم کے بعد مقام دیا، اور تم جو ہے وہ زمین پہ بڑے بڑے قصور اور محل بناتے تھے، اور تم درختوں پہاڑوں کو کاٹنے کے بعد اپنے درخت اپنے گھر بناتے تھے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. تو جو ان کے قوم کے لوگ تھے بڑے بڑے متکبر، ان کے جو ضعیف لوگ تھے جو کمزور لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے صالح کو حضرت صالح کو تم پہ رسول بنا کے بھیجا، یہ اللہ کے رسول. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. تو جو کمزور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں تو تم بھی ایمان لے آؤ. قال الذين استكبروا انا بالذي امنت به كافرون. لیکن وہ جو متکبر لوگ تھے، گھمنڈ والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جو جس پہ تم ایمان لے آئے ہو ہم اس کے کافر ہیں، ہم نہیں مانتے اس، یعنی حضرت صالح پہ ایمان نہیں لائے. فاقروا الناقۃ واعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح تنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. بہرحال ابھی یہاں پہ اللہ نے پھر وہ کہا کہ انہوں نے ناقہ صالح کو اقروها یہ سورہ شمس میں بھی آیا فدمدم علیہم ربهم بذنب فسواها فاقروها، یعنی جو انہوں نے یعنی کوہان کو کاٹ دیا، جس کو شہید کر دیا اس ناقہ کو. یہ اب سورہ ہود کے اندر. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی قوم پہ جو اللہ نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا جو ان کے کزن تھے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ پہ ایمان لے آؤ، اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. ہو انشاکم من الارض، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اور تم اسی زمین کے اندر پلٹ کے چلے جاؤ گے، تم توبہ کرو، استغفار کرو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور ہر بات کا، ہر توبہ کا جواب دینے والا ہے. قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح اس سے پہلے تم ہمارے نزدیک ایک نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، جس کو ہم اچھا سمجھتے تھے، جن کا ہم احترام کرتے تھے. لیکن اب جب تم کہنے لگے اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب. کیا تو ہمیں اس ان خداؤں کی عبادت سے روک رہا جس کی ہمارے آبا اجداد عبادت کرتے تھے؟ تو وہ تو ان کو کیا کہہ رہا کہ وہ یعنی کیسے تھے؟ تو تم شک کر رہے ہو کیا اس خدا پہ؟ قالوا يا قوم قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان سيده فما تزيدونني غير تخسير. ایک مرتبہ جناب صالح نے کہا اے لوگو میں اپنے رب سے نشانیاں تمہارے لیے لے کے آیا اور میرا رب جو ہے وہ اپنی رحمت سے اس نے میری مدد کی ہے اور اگر میں تمہاری باتوں کو ماننے لگوں گا تو سوائے خسارے کے اور مجھے کچھ نہیں ملے گا. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اے لوگو یہ اللہ نے تمہارے لیے اونٹنی بھیجی ہے اور اس کو زمین پہ کھانے دو, اس کو بالکل نہ چھونا, اگر تم اس کو مارنے کی کوشش کرو گے تو تم پہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا. فَقَرُوهَا فَقَالَ فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. بہرحال اب یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن کے لیے رک جاؤ, اب اللہ کی طرف سے تم پہ عذاب آئے گا. بہت سے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شباہت دی ہے کہ بھئی یہ ناقہ صالح سے, کہ یہ آیت میں اللہ نے کہا کہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے آیت, اور اللہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی نہیں, میں آیت اللہ العظما ہوں, میں سب سے بڑی اللہ کی نشانی. ایو آیتن اعظم منی, مجھ سے بڑی کون سی نشانی ہے؟ تو بہت سے علماء نے پھر ایک تقابل کیا کہ حضرت نوح کے بعد جو انبیاء آئے, حضرت ہود کے بعد حضرت صالح, ان کے قوم میں وہ ان کی نشانی تھی. اب مناظرہ ہوا جب حضرت صالح کا اپنے قوم سے, تو انہوں نے کہا کہ بھی کیا کریں, تو حضرت صالح نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو لے آؤ میدان, اور تم اپنے خداؤں سے کوئی کام کہو, میں اپنے خدا سے کام کہوں گا, دیکھتے ہیں تمہارے خدا کچھ کر سکتے ہیں تمہارے لیے نہیں, یا میرا خدا کچھ کر سکتا ہے یا نہیں. تو وہ سب کے سب گئے اور جا کے وہ اپنے بتوں کو لے کے آ گئے اور ایک پہاڑ کے سامنے جا کے وہ کھڑے ہوئے. حضرت صالح نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو اپنے خداؤں سے. وہ بولتے تھے کہا کہ بھی تمہارا خدا تو جواب ہی نہیں دیتا, یہ بت بولتے ہی نہیں آگے سے. بہت شرمندہ ہوا, کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے خدا سے کہیں. کہا تم اپنے, دوبارہ تمہیں موقع دیتا ہوں, تم اپنے خداؤں سے بات کرو. اپنے محلوں سے باہر آئے اور ایک مرتبہ دوبارہ جو ہیں وہ وادی القرا کے اندر انہوں نے آ کے اپنے خداؤں سے جو ہے وہ پوچھا. تو حضرت صالح جو سمود کے بیٹے تھے, جو سمود جو ہیں حضرت آصر کے بیٹے تھے, وہ ارم کے, وہ سام کے, وہ حضرت نوح کے بیٹے. تو ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے کوشش کی کہ بار بار اپنے خداؤں سے بات کریں, لیکن جب اپنے خداؤں سے بولتے سمود یعنی قوم سمود, تو وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے. تو پھر حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو اب مجھ سے کچھ کہو, میں اپنے خدا سے دعا مانگوں گا, دیکھتے ہیں کہ میری دعا پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. 70 لوگ جو ہیں اس قوم سمود کے حضرت صالح کے ساتھ گئے, کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرنا. تو حضرت صالح نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو کہو گے میں کر کے دیکھوں. جیسے ہی اب جو ہے وہ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر ہو سکے تو ہمارے لیے اس پہاڑ سے ایک سرخ بالوں والی اونٹنی جو دودھ دے اتنا کہ ہم سارے کے سارے اس کو دودھ پی سکیں, اور وہ اونٹنی جو ہے وہ اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہو, ایسی اونٹنی آپ ہمارے لیے یہاں سے اس پہاڑ سے غار سے آپ ہمارے لیے نکالیں. حضرت صالح نے کہا کہ تم نے مجھ سے بہت ہی سخت کام کہا ہے, بہت مشکل کام کہا ہے, لیکن یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن میرے رب کے لیے بہت آسان. جناب صالح نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا انہوں نے مجھ سے اونٹنی مانگی, سرخ بالوں والی اونٹنی ہے کہ جو بہت دودھ دیتی ہو اور جس کا بچہ بھی ہو, پروردگارا تو اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دے. ایک مرتبہ اسی لیے حضرت علیہ السلام کو بھی کہ جناب صالح کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی, حضرت علیہ السلام خانہ کعبہ سے آئے, تو دونوں جو ہے وہ اسی لیے دونوں میں شباہت ہے. بہرحال بہت سے لوگوں نے شباہتیں لکھی ہیں. پھر جناب صالح کی اونٹنی کو ایک آدمی نے, جو جس نے کوہان کاٹا تھا, ایک عورت کی خاطر, ایک صدوب نامی ایک عورت کی خاطر جو ہے وہ قتل کیا, اور حضرت علیہ السلام کو عبد الرحمن بن ملجم نے قطامہ کی خاطر جو ہے وہ شہید کیا, کہ اس نے کہا تھا کہ مہر کے اندر مجھے حضرت علی کا سر چاہیے, غلام چاہیے, 5000 دینار چاہیے, تو اس نے سر قلم کیا. بہرحال بہت سے لوگوں نے شباہتیں لکھی. تو اب ایک مرتبہ حضرت صالح نے دعا مانگی 70 لوگوں کے سامنے, وہ جو قوم سمود کے لوگ آئے تھے, اور ایک مرتبہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کی اونٹنی باہر آ گئی. جیسے ہی وہ اونٹنی باہر آئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کے بچہ ہونے والا ہے, اور یہ دودھ دیتی, ہاں جتنا دودھ کہو گے وہ سب پوری قوم کو دودھ پلائے گی, اتنا دودھ دے گی. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ابھی بچہ دے, اور اس کا بچہ فصیل جسے کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ جناب صالح نے دعا مانگی تو اس نے اسی وقت جو ہے وہ بچہ دیا, اور وہ بچہ فصیل اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. 64 افراد جو ہیں وہ کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں صالح نے دکھایا ہے, یہ جادو ہے, سحر ہے, اور وہ منکر ہو کے وہاں سے بھاگ گئے. 6 افراد جو ہے وہ ایمان لے آئے, ان 6 میں سے ایک مرتد ہو گیا بعد میں, جس نے پھر اس کے اونٹنی کے کوہان کو کانٹنے میں, جس کا نام جو ہے بعض لوگوں نے روایت کے اندر, حسن بن محبوب کی ظاہراً روایت کے اندر آیا ہے کہ قدار نام تھا اس کا, قدار. تو جو ایک ولد الزنا تھا, اور جس نے جو ہے مسدع نامی وہ جو عورت تھی اس کی خاطر اس نے کہا کہ بھی تم بھی مدد کرو باقی لوگوں کی. صدوب بارہ مسدع نامی جو عورت تھی اس کی عشق میں وہ مبتلا ہوا, اور اس نے جو ہے اس عورت کی خاطر جو ہے کوہان کاٹا حضرت صالح کی اونٹنی کا. میں واقعی جلد سے مکمل کر لیتا ہوں, میں جانتا ہوں ٹائم جو ہے وہ تیز سے گزر رہا ہے. تو جناب صالح, جیسے رسول خدا کو لوگ کہتے تھے کہ بھی یہ جادوگر ہیں, حضرت صالح کو کہا. حضرت ہود کے بھی میں جلدی سے جو پہلے واقعہ سنایا تھا, میں ایک بات مکمل کر دوں, کیونکہ میں نے پہلے بھی پیش کیا کہ حضرت نوح کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی, حضرت لوط کی بیوی بعد میں پیش کریں گے, تو کل پرسوں کے بعد انشاءاللہ پیش کریں گے. تو حضرت ہود کی بھی بیوی ان پہ ایمان نہیں لائی تھی, جب لوگ ان کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے, تو حضرت ہود نے کہا کہ پہلے ان کے گھر گئے, دیکھا تو ان کے گھر میں ایک آنکھ یعنی کانی خاتون تھیں جو ان کی بیوی تھی, ان سے کہا دعا کر دیں حضرت ہود سے کہ ہمارے لیے کہ بارش ہو جائے. تو انہوں نے کہا بھائی وہ دعا کرتا تو وہ کھیتوں میں خود کیوں کام کرتا, حضرت ہود کھیتی باڑی کرتے تھے, وہ کسان تھے, تو وہ ایمان جو ہے نہیں لے کے آئے, اور کہا کہ بھائی وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. وہ پھر حضرت ہود کے پاس آئے, حضرت ہود نے دعا کی اور بارش ہو گئی. کہا تم اپنے اپنے کھیتوں میں اپنے فصلوں میں جاؤ, وہاں پہ بارش ہو رہی. تو گئے تو انہوں کا کہ بارش ہو رہی لیکن آپ کی بیوی ایمان نہیں لائیں. کہا کہ میں اس کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتا ہوں, کیونکہ ہر مومن کو اللہ کوئی نہ کوئی دشمن دیتا ہے جو اس کے خلاف کام کرتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ بھی ایسی یہ جو میری بیوی ہے جو وہی میرے خلاف بولتے رہے تو وہ ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ کوئی اللہ مجھے بڑا دشمن دے دے جو میرے خلاف بہت زیادہ کام کرے. تو ایسی ہی جو کہ جو زیادہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی, یہ دشمن بہتر ہے بجائے اس کے کوئی بڑا دشمن جو مجھے زیادہ نقصان پہنچائے اور لوگوں کو مجھ سے منحرف کر دے, اللہ کی توحید سے دور کر دے, رسالت کا انکار کروا دے. تو اللہ ہر مومن کے مقابلے میں, ایک بڑے مومن کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور بھیجتا ہے. بہرحال اسی طرح سے حضرت صالح نے جو ہے ایک مرتبہ جب وہ اونٹنی بلا لی, اس کا فصیل ساست رہتا تھا, تو لوگ جب منصوبہ بنانے لگے کہ نہیں یہ کیسے, ایک دن وہ اونٹنی اس دریا سے پانی پیتی تھی اور ایک دن جو ہے وہ لوگ دریا سے پانی پیتے, وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی اور پھر وہ سب کے لیے دودھ دیتی تھی, کیونکہ معجزہ تھی وہ اونٹنی, عام اونٹنی نہیں تھی, وہ اللہ کی نشانی تھی. تو بہرحال جب ایک دن کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ نہیں یہ ہم اس اونٹنی کا کوہان کاٹتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا دودھ دیتی ہے. 9 لوگوں نے منصوبہ بنایا اور 9 لوگ گئے جا کے کوہان کاٹنے کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت 4 لوگ سواری پہ محشور ہوں گے, باقی سب لوگ پیدل آئیں گے. کہ میں اپنی سواری پہ آؤں گا, جو گھوڑا ہوگا جس کا نام براق ہوگا, میری بیٹی فاطمہ اونٹنی پہ آئیں گی, اس کا نام غضبہ ہوگا, نور کی اونٹنی ہوگی, اور میرا بھائی علی ایک اونٹ پہ آئیں گے, اور سارے انبیاء دیکھیں گے کہ بھی کیا ہے جنت اور دوزخ کے درمیان کون کھڑا ہے, کہ جو جس کو اشارہ کرتا ہے کہ جہنم اس کو لے جائے, جس کو چاہے جنت میں بھیج دے. تو کوئی بہت بڑا نبی ہوگا مرسل, تو اس وقت حضرت جبرائیل ندا دیں گے کہ نہیں یہ رسول خدا کے وسیع برحق, محمد مصطفیٰ کے بڑے وسیع برحق علی ابن ابی طالب ہیں. اور چوتھے حضرت صالح جو اپنی ناقہ پہ اونٹنی پہ آئیں گے, کہ جو ان کی اونٹنی جنت میں جائے گی. تو بہرحال اب 9 لوگوں نے منصوبہ بنایا اور کہا کہ بھی ہم جو ہے صبح صبح وہ حضرت صالح کی ناقہ کو اس کے بچے سمیت جو ہے ہم نہر کر دیں گے, مار دیں گے. فتمتعوا في دار اچھا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين کا دوبارہ قرآن کی آیات ہیں بہت سی سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ جو ہیں کوئی نشانی لے کے آئے. دوبارہ اب جب انہوں نے اس اونٹنی کا کوہان کاٹ دیا تو اس کا بچہ ایک مرتبہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے بد دعا کی پروردگارا انہوں نے میری ماں کو مار دیا ہے تو ان پہ عذاب بھیج دے. اللہ نے اس فصیل کی اس اونٹنی کے بچے کی بد دعا کو سنا اور انہوں نے پھر اس بچے کو بھی مار دیا, شہید کر دیا. جناب صالح پہ اللہ نے وحی نازل کی کہ اے صالح اپنے قوم سے کہ فتمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, تین دن اپنے گھر میں انتظار کرو, جو کر سکتے ہو انجوائے کرو, اپنے لذتیں اٹھاؤ, اس کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا. جناب صالح نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھی پہلے دن تمہارا چہرہ زرد ہوگا, دوسرے دن جو ہے سرخ ہوگا, تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد تین دن بعد ایک چیخ بلند ہوگی. سیحتن, سیحہ چیخ کو کہا جاتا ہے. جو سیحہ چلے گی, جناب جبرائیل نے چیخ بلند کی, اس کے بعد ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور خون بہتے بہتے سب سب کانوں کے پردے پھٹنے کے بعد خون بہتے بہتے سب مر گئے. یہ ان کا عذاب تھا. تو یہ جو ہے ان پہ عذاب آیا ان کے اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لائے, انہوں نے جتنے بھی نہ خدا کو مانا اور جو اللہ نے معجزہ دکھایا تھا. تو مزدا نامی اس زانیہ کی وجہ سے جو ہے وہ قدار اور اس کے لوگوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اب یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام میں سے بہت سے لوگوں نے اس ناپے صالح کا حوالہ دیا. جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہ نے کہا اے مدینے کے لوگوں, کیا تمہارے نزدیک ناپے صالح کے برابر بھی میرا مقام نہیں؟ وہ نبی صالح کی اونٹنی تھی اور جب جناب صالح نے یعنی بد دعا کی تو ان کے اوپر عذاب آ گیا. تم ڈرو اس وقت سے کہ میں فاطمہ بنت محمد بد دعا کر دوں تو تم پہ بھی عذاب آ جائے گا. حضرت امام متقی علیہ السلام نے حوالہ دیا, حضرت سکینہ نے بھی حوالہ دیا, اور اس طرح سے خاندان اہل بیت کے لوگوں نے اس ناقہ صالح کا حوالہ دیا ہے. حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی وہ اللہ کا ایک زندہ معجزہ تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اونٹنی کے بدلے میں جب ان لوگوں نے وہ اللہ پہ ایمان نہیں لائے, معجزات بھی دیکھے اور اس اونٹنی کا سب دودھ بھی پیتے تھے کہ وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری جو ہے وہ بستی دودھ پی لیتی تھی, اور وہ زندہ معجزہ تھی اللہ کا کہ ناقت اللہ, اللہ نے اسے کہا ناقت اللہ وسقیاہا, جس وہ اللہ کی نشانی تھی, وہ اللہ کی اونٹنی تھی, جیسے اللہ نے بیت اللہ کے اللہ کا گھر اللہ کی اونٹنی, اور پھر فرمایا کہ وہ سب کو سب کی پیاس بجھاتی تھی, بھوک بجھا دیتی تھی, اتنا وہ دودھ دیتی تھی. تو بہرحال اس کے بعد پھر لوگوں پہ جی
کوسچن ٹائم ہم کر لیں کیونکہ ٹائم پھر ختم ہو گیا. تو کچھ کوسچنز ہیں اسی ٹاپک سے جو آپ نے ڈسکس کیے. سب سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ ہود اور صالح کزنز تھے؟
ہاں حضرت, یعنی فرسٹ کزنز تو نہیں تھے لیکن کزنز تھے حضرت ہود اور صالح, یعنی شاید یعنی دونوں حضرت نوح ابن کے بیٹے حضرت سام کے نسل سے تھے, اور دونوں جو ہیں ایک یمن میں تبلیغ کرتے تھے اور دوسرے جو ہیں وہ صالح جو ہیں, یہ بیسیکلی دو قوموں پہ بھیجے گئے جو دونوں قومیں عاد اور سمود, تو ان وہ انہی قوموں سے تھے, ایک عاد سے تھے دوسرے سمود سے تھے, یعنی فرسٹ کزن نہیں تھے سیکنڈ یا تھرڈ کزن سے.
صالح قوم کی تو یعنی گناہ معلوم ہو گیا کیا تھا, لیکن ہود قوم کی کیا گناہ تھا کہ جس وجہ سے
مشرک تھے؟ وہ مشرک تھے عاد, اور وہ خدا کو نہیں مانتے تھے اور وہ شرک کرتے تھے, اور اس کے علاوہ اپنے جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے ان کا تمسخر کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, لوٹتے تھے لوگوں کو, اور ان کے بہت سے گناہ تھے. حضرت ہود کا تمسخر کرتے تھے, انبیاء کا استہزاء کرنا, تمسخر کرنا, مذاق اڑانا, اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ کہتے تھے یہ بارش خدا ہے, بت انہوں نے بھی بنا رکھے تھے, وہ بھی مشرک تھے, اور بڑے طاقتور تھے, اللہ نے ان کو طاقت بہت دی تھی, لوگوں کا تمسخر کرتے تھے, لوگوں کا مذاق اڑاتے.
اچھا تو یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیا چنے ہوئے لوگ تھے کہ خدا نے ان کو فضیلت زیادہ دی تھی, برتری زیادہ دی تھی؟ تو ان کی برتری صرف جسمانی طور پہ بھی تھی یا عقل کے طور پہ بھی؟ کیا یعنی ان کے پاس خصوصیات تھی؟
یہ قرآن نے بھی جو آیت پیش کی کہ بسطتن بالجسم, یعنی ان کو اللہ نے بہت بڑے بڑے وجود دیے تھے, بہت طاقت دی تھی, پہاڑوں کو کاٹ لیتے تھے, بڑے بڑے پہاڑ اٹھا لیتے تھے, ہاتھ سے چٹانوں کو توڑ دیتے تھے, مکہ مارتے تھے, اتنے بہت طاقتور تھے, بہت قد آور لوگ تھے, اور یعنی اللہ نے ان کو یہ نوازا تھا کہ ان کو اتنی طاقت دی, ان کو اتنا بڑا بنایا, پھر ان کو اتنا شعور دیا. تو یعنی عام لوگ نہیں تھے یعنی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نا شکری کی, نہ سپاس گزاری کی اور نہ شکرپن کیا کہ نہ اللہ کو مانا کہ جس نے ان کو بنایا تھا, نہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کو مانا, نہ اس کی نعمتوں کو مانا, شرک کرتے رہے. پھر اللہ نے پیغام بھیجا تو مذاق اڑانے لگے حضرت خود کا, کہنے لگے کہ بھی یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں, رسول ہو سکتے ہیں, یہ تو ہمارے بتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ تو خود بے وقوف ہیں, پاگل ہیں. صفاحہ یعنی بے وقوفی کو کہا جاتا ہے صفاحت.
یہ جو عذاب ان پہ آیا, یہ جو ہوا کا عذاب تھا جو سمجھ آ رہا ہے, یہ
ہنسر سرا
گرم تھا, یہ ٹھنڈا عذاب تھا, یعنی کس طرح یہ عذاب تھا کہ
ہاں ان کے لیے ہے کہ یہ سرد ہوا پہلے چلی کہ جسے اکڑ گئے, اور سرخ ہوا چلی یعنی گرم ہوا چلی جسے سارے کے سارے جل گئے, ساری ان کی چیزیں جتنے بھی سب. تو پہلے ایک ریحن سرسرا جس کو اللہ نے کہا ہے کہ زمین کے اندر کی جو ہے گرم ہوا, جیسے جہاں سے لاوا جب نکلتا ہے, یہ بہت سی آپ نے دیکھا ہوائیں نکلتی ہیں وہ گرم ہوتی ہیں, تو ایک ٹھنڈی ہوا چلی, اس کے بعد پھر ایک سخت ترین گرم ہوا آئی جس نے سب کچھ جلا دیا, اور وہ سب کے سب جو ہیں اس میں بہت سے واقعات ہیں کہ بہت سے لوگوں نے پھر بعد میں جب کنویں کھودے تو وہاں پہ قومیں ملی اور کہا کہ بھی کون ہے, تو جو جیسا بیٹھا تھا وہ ویسا ہی اس ہوا سے جو ہے وہ اکڑ گیا, اور اس کے بعد پھر گرم ہوا چلی جس نے ان کو جلا دیا اور ختم کر دیا, اور وہ پورے کے پورے ان کے جو وادیاں تھیں, جو پورے ان کے علاقے تھے, پہاڑوں کاٹ رکھا تھا, وہ سب کچھ جل گئی, بھسم ہو گئی, اور وہ علاقہ پورا کا پورا جل گیا جب بعد میں اللہ نے گرم ہوا بھیجی. اور اگر وہ پوری زمین پہ چلتی, حضرت جبرائیل کو کہا کہ اس کو روکو, ہوا کو یہ اسی طرف رہے, کہ اگر وہ چلتی تو روئے زمین کو جلا دیتی جو بعد میں آخر میں گرم ہوا چلی.
اور یہ سات دن آٹھ نو, یہ کوئی ریزن اس کے پیچھے یا کوئی عدد؟
ہاں اللہ نے یہ قرآن میں عدد دیا کہ سبعتا لیالن و ثمانیتا ایامن سویہ, یعنی اللہ جب وہ بھیجا عذاب بھیجا تو سات راتیں اور آٹھ دن, سات راتیں آٹھ دن جو ہے وہ عذاب چلتا رہا, تو یعنی یہ ٹوٹل بن جاتا ہے, یعنی کہہ لیں
سات آٹھ دن یا مر گئے تھے سبھی پہلے دن میں.
یہ بعض اوقات اللہ جب عذاب بھیجتا ہے تو چاہتا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ عذاب آیا ہے, اللہ جو ہے ان کو مہلت دیتا ہے. کچھ لوگ پھر بھی تائب نہیں ہوتے, پھر بھی وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخری وقت میں کہتے ہیں جب عذاب شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں ایمان لا رہا. اور یہ امت محمدی کو اللہ نے بہت بڑا افتخار دیا ہے کہ آخری لحظے تک اگر توبہ کریں تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے. لیکن اگر قرآن کریم میں دیکھیں تو جیسے فرعون کا ہم پیش کریں گے تو واقعہ اللہ نے کہا کہ اس نے آخری لحظے میں کہا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, تو جناب موسیٰ نے کہا الان, کیا اب تو ایمان لے کے آ رہا ہے؟ تو بعض لوگ عذاب جب دیکھتے ہیں تو ایمان لے کے آنے لگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو عذاب بھیج رہا ہے, اور وہ بعض اوقات جو ہے پہلے ہی لہجے کے اندر جو جس طرح سے تھا وہ ختم ہو جاتے ہیں. بعض ہوتا ہے کہ ان کو وقت لگتا ہے, اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ ایسے تھے عورتیں ہیں جو کمزور لوگ ہیں, کمزور سے مراد ہے کہ جن کا ایمان کمزور تھا, کچھ ایسے تھے کہ جو نہیں بہت جبار و عنید, جن کو جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سخت پتھر دل, سخت دل ظالم, جنہوں نے دوسروں کے زیادہ, تو ان کو دیر سے اس عذاب کے اندر موت آتی ہے, کچھ جلدی مر جاتے ہیں کچھ دیر سے مرتے ہیں, سب ایک جیسے ساتھ نہیں ہوتا.
قبلہ پر دو سوال اور رہ گئے, یہ تین ہے. تو آپ نے کہا کہ حضرت ہود کی حضرت لوط کی طرح اور حضرت نوح کی طرح یعنی کافر تھے, تو ان کا کیا رول تھا؟ پلین کیا انہوں نے نہ صرف حضرت ہود تک محدود تھی, جس طرح باقیوں کی بیوی جو اپنی کمیونٹیز کے اندر وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ تاثیر کر رہی تھی, تو کیا ان کی اس طرح تاثیر تھی؟
ہاں حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ ایمان نہیں لائیں, بلکہ وہ لوگوں کو دور کرتی تھی کہ بھئی یہ کوئی نبی نہیں ہے, یہ ان کا دماغ یعنی یہ بیوقوف ہے, ان پہ ایمان نہ لا, اور شیر تک ان کے لیے جھکتے تھے حضرت نوح کے لیے, لیکن ان کی بیوی ایمان نہیں لائے. حضرت لوط کا انشاءاللہ بعد میں پیش کریں گے, حضرت ہود کا جب ہم نے پڑھا تو بعض جو ہیں ان کو انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی بیویاں یعنی سب کی جو ہیں یعنی ایک قاعدہ کلیہ ہے, ایبسلوٹ نہیں ہے, جنرل رول ہے. ایک ہوتا ہے ایبسلوٹ یعنی ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوگا, اور ایک ہوتا ہے جنرل رول ہوتا ہے, الطیبین للطیبات والطیبات للطیبین, الخبیثین للخبیثات والخبیثات للخبیثین. مثلاً آیت قرآن کی آیت ہے, نیک مرد ہیں نیک عورتوں کے لیے, نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے, برے مرد بری عورتوں کے لیے, بری عورتیں برے مردوں کے لیے, یعنی یہ ایبسلوٹ نہیں ہے بھائی, یہ جنرل رول ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جو نیک مرد ہوتے ہیں ان کی نیک عورتیں بیویاں ہوتی ہیں, اور جو نیک عورتیں ہوتی ہیں ان کے نیک مرد ہوتے ہیں. لیکن یہ ایبسلوٹ نہیں ہے, یعنی مطلق نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ لازمن ایسا ہی ہوگا, نہیں. کیونکہ حضرت آسیہ نیک تھیں, فرعون شوہر برا تھا. اللہ نے مثال دی ہے سورۃ تحریم کے اندر, اسی طرح سے اللہ نے مثال دی ہے حضرت ہود و صالح کی, حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی. لیکن اور بھی انبیاء آپ کو مل جائیں گے, جیسے امام حسن مصطفیٰ کی ایک بیوی زہر دینے والی تھی, امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک بیوی جو ہے انہوں نے زہر دیا, یہ جو مامون کی بیٹی تھی ام حکم, تو جودہ بنت اشعث کندی کی بیٹی تھی جودہ, اس نے امام حسن مصطفیٰ کو زہر دے دیا. تو اس طرح سے اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ نبی اور امام کی بھی بیوی عام طور سے اچھی ہوگی لیکن بری بھی ہو سکتی ہے, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح سے. تو اس طرح سے یہ ہے سارا قاعدہ قانون ہے اللہ کا, تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ بتا رہا ہے کہ اصحاب حضرت ہود کا اپنے سوال کیا تھا, تو حضرت ہود کی بھی جو بیوی تھی وہ لوگوں یعنی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی, لیکن اگر گھر آ کے لوگ پوچھتے تھے جیسے جناب ہود سے کہا دعا کرتے ہیں یہ کوئی مسئلہ, تو وہ اگر گھر نہیں ہوتے تھے تو وہ حضرت ہود کی جو بیوی تھی وہ لوگوں کو گمراہ کرتی تھی, نہیں یہ ان کی کہاں دعا قبول ہوں گی, نہیں تو یہ تو خود کسان ہیں, جا کے دیکھو فصلوں میں کام کرتے ہیں, تو دعائیں اگر ان کی قبول ہوتی تو یہ دعائیں مانگتے, پروردگارا خود بخود حل چلا دے, فصلیں گئیں خود بخود اگائیں. تو انبیاء علیہ السلام ظواہر پہ چلتے تھے, وہ ظاہری طور پہ جو ہے اپنی ہر چیز کو عمل خود انجام دیتے تھے, اپنے سارے کام خود کرتے تھے, یہ تھوڑا کہ وہ دعا صرف ہر چیز کام چلاتے رہے, کام چور نہیں.
ایک سوال ہے جو آ رہا ہے کہ شاید ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں, وہ یہ کہ اگر انبیاؤں کی بیویاں یعنی ان کی جو سپاؤسز تھے ہم شریف جو ہوتے وہ اگر کافر تھے, کہ ہم بھی اس طرح کافروں سے شادی کر سکتے ہیں کیونکہ شرع اسلام میں شاید یہ منع ہے؟
اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ یعنی تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کی بیوی شروع کے اندر ایمان رکھتی ہیں پھر مرتد ہو جاتی ہیں یا چھوڑ دیتی ہیں, تو شریعت محمدی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے اجازت نہیں دی شادی کی, اور خواتین کو بالکل اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی کافر سے شادی کر سکے, حتیٰ اہل کتاب سے بھی شادی نہیں کر سکتے. مرد کے لیے ہے کہ وہ اہل کتاب سے یعنی اہل سنت کے ہاں کی شادی نکاح کر سکتے ہیں, ہمارے ہاں متا کے لیے ہے, یا بعض نے نکاح کے لیے بھی کہا ہے بعض نے, جیسے مرحوم تبریزی. تو بہرحال یہ پوری بحث ہے کہ ہم اہل کتاب سے یعنی تو, لیکن کافر سے شادی ہمارے ہاں نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ السلام کے جو زمانہ تھا وہ زمانہ اور تھا, رسول خدا کی شریعت میں شریعت محمدی کے اندر قانون میں اجازت نہیں, گزشتہ انبیاء کے ہاں اجازت رہی اور اجازت تھی تبھی تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام نے شادیاں کی, یا مثال کے طور پہ لوگ ہی کم تھے, اتنے مومن تھے ہی نہیں, ایمان اتنی تبلیغ کے بعد چھ لوگ ایمان لائے, پانچ لوگ ایمان لائے, حضرت صالح کے ٹوٹل جو ہیں وہ یعنی حضرت ان کے 70 لوگ ایمان لائے, چھ لوگ ایمان لے کے آئے, ان میں سے بھی ایک پھر گیا مرتد ہو گیا. اور تو جہاں افراد ہی اتنے کم ہو جائیں, ایمان لانے والی عورت ہی کوئی نہ ہو, تو وہ کہاں کسی شادی کریں گے, تو پھر وہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کو اجازت دی, ان کی شریعت اندر اجازت تھی, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بہت زیادہ لوگ ایمان لائے, اس لیے پھر ہمارے ہاں غیر مومن سے شادی کی اجازت نہیں.
بہت شکریہ قبلہ. آخری سوال اور پھر ہم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ ختم, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. یہ جو سوال ہے, سوال یہ کہ کیوں ان کے رنگ بدلے, پہلے جب عذاب آیا پہلے دوسروں پہ تیسرا, اس کی کیا وجہ ہے؟
انہیں بھی محسوس ہو کہ ہاں واقعا وہ جو حضرت صالح نے وعدہ کیا تھا وہ ہم پہ عذاب آ رہا ہے, کہ پہلے رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جائے گا, پھر سرخ ہوگا, پھر سیاہ ہوگا, اور پھر جو ہے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. تو یعنی فوری طور پہ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ چیخ بلند ہوئی اور وہ مر گئے, ثلاثۃ ایام سویہ, یعنی تین دن تک ان کے اوپر مسلسل عذاب آئے گا اور عذاب کی شدت بڑھتی چلی جائے گی, اور پھر تیسرے دن ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وقتاً یعنی اس کو ایک فوری نہیں بھیج رہا تھا, بلکہ ان کو آہستہ مہلت دے رہا تھا اس دوران, اور پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے, ہاں پلٹ آئے توبہ کر لیں, پھر بھی نہیں لاتے تھے. امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے رہے, رسول خدا کو دیکھتے رہے, سب کچھ دیکھا, حضرت علیہ السلام کو دیکھتے رہے لوگ, اور معاویہ کو یعنی دوسرے لوگوں کو مانتے تھے حضرت علیہ السلام کو, پھر بھی گالیاں بکتے تھے, توہین کرتے تھے, نفرین کرتے تھے. یعنی یہ انبیاء کے ساتھ ہوا, پھر یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ بعد میں بھی ہوگا, اور بعد میں ہوا, ایسا ہوا اور ہو رہا ہے, آج تک ہو رہا ہے, آج تک انبیاء, اللہ مظلوم ہے, انبیاء مظلوم ہیں, اہل بیت مظلوم ہیں, آج تک لوگ نہیں مانتے, اتنا ترقی ہونے کے باوجود بھی لوگ اللہ کے منکر ہیں, یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. ان شرک لظلم عظیم, بہت سے لوگ کہیں گے بھی اللہ کو مظلوم کہہ رہے ہیں, ہاں ان شرک لظلم, قرآن کی آیت ہے, بے شک یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. کس پہ ظلم ہے؟ اللہ پہ ظلم کر رہے ہو تم کہ اللہ کو نہیں مان رہے, اس کے وجود کے باوجود لوگ جو ہیں وہ بتوں کو مان رہے ہیں, اصلاً مانتے ہی نہیں, خدا کو ہی نہیں مانتے, ٹھیک ہے زیادہ تر لوگ خدا کو مانتے ہیں آج، لیکن آج بھی بہت ایسے لوگ ہیں ملینز میں جو کہ لوگ مانتے ہی نہیں، خدا کو نہیں مانتے اور انبیاء کو نہیں مانتے اور اہل بیت کو نہیں مانتے، مسلمان ہوتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں صحابہ افضل تھے یا کوئی اور، تو یہ اتنی بڑی توہین اور یہ احانت ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی چیزیں جو ہے اگر آپ دیکھیں گے، اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی پڑھے لکھے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو لوگ ایسے ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ انسان حیران ہے۔
بے شک قبلہ، بہت بہت شکریہ، ٹائم پھر دوبارہ گنجائش تھی ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ اسی ٹائم پہ آپ کے ساتھ نبی کے ساتھ قصہ آپ سے سنیں گے، لیکچر سنیں گے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین سلام، جیسے آپ نے قبلہ کا درس سنا حضرت خود اور حضرت خالے کے بارے میں، اور کس طرح تفصیل سے بات ہوئی کہ کیا ادھر کے حالات تھے، کس طرح ان پہ عذاب آیا اور کیا وہ کس گناہ کے اندر مبتلا تھے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا ہم اس طرح کچھ کر رہے ہیں، یا ہمارے آس پاس کیا ہماری کمیونٹیز کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ لیسن ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ آج کے زمانے میں بھی قبلہ نے بہت اچھی طرح بتایا کہ جو قرآن کے اندر آ رہی ہیں باتیں، جو آیتیں ہیں، وہ آج کے لیے بھی رول پلے کرتی ہیں، بتار یہ زندہ ہیں وہ آیتیں، وہ نشانیاں ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایک اور فارم کے پہ، ایک اور روپ کے طور پہ ہمیں وہ نظر آتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو خدا کو بھی منکر سمجھتے ہیں، خدا پہ بھی تہمت لگاتے ہیں، انبیاء پہ بھی اس طرح، ان کے انبیاء کے اوصیوں پہ بھی اسی طرح کی تہمتیں ابھی بھی لگاتے ہیں، جو اولیاء خدا ہیں، جو عارف خدا اس وقت اس زمانے میں ہیں۔ ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم۔